بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرالدین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. حضرات، رمضان المبارک ہم سے جدا ہو گیا. اب صحیح معنی میں امتحان کا وقت بھی شروع ہو گیا، اس لیے کہ عام طور پر رمضان کے مبارک مہینے میں اطاعت کی طرف دل کا میلان ہوتا ہے، بلائیوں کی طرف آدمی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور گناہوں سے پیچھے ہٹتا ہے، اور بہت سارے وہ گناہ جو رمضان کے علاوہ میں کرتا تھا رمضان کے مبارک مہینے کی برکت سے ان گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے، ان گناہوں کو چھوڑ جاتا ہے. لیکن مسئلہ صرف رمضان کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ پورے سال کا ہے. جیسے ہم تعالی رمضان کا پروردگار ہے، خالق و مالک ہے، اسی طرح ہم تعالی تمام مہینوں کا خالق و مالک ہے. جیسے اس کا حکم رمضان میں نافذ ہے، چلتا ہے، اسی طرح اس کا حکم تمام مہینوں میں چلتا ہے اور نافذ ہے. اللہ کے بہت سارے احکامات ہیں اور اس میں سے سب سے بڑا حکم نماز ہے. نماز اسلام میں سب سے پہلا رکن ہے. کلمہ طیبہ کے بعد اسلام کا سب سے پہلا رکن نماز ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو صحابہ اکرام ان کو سب سے پہلے نماز کی تعلیم دیتے تھے، نماز کو سکھاتے تھے، کیونکہ یہ سب سے پہلا رکن ہے. اور اگر کسی نے اس رکن کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا آمدن، یہ کہہ کر کہ میں نماز کی فرضیت کا قائل نہیں ہوں، میں یہ نہیں مانتا کہ نماز فرض ہے، تو ایسا شخص کافر ہے، اسلام کے دائرے سے نکل گیا. اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں، کسی بھی ایک رکن کو نہ مانے، انکار کر دے، تو ایسا شخص کافر ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے. لیکن اگر وہ چھوڑ دے آمدن سستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو پھر وہ فاسق ہے، گنہگار ہے. ایسے شخص کے لیے چاہیے کہ پہلی فرصت میں توبہ کرے اور نماز کی طرف رجوع کرے. کتنی سخت وعیدیں ہیں اس شخص کے لیے جو نماز چھوڑتا ہے، اور کتنی ہی خوشخبریاں ہیں اس شخص کے لیے جو نماز کی پابندی کرتا ہے. اس کی کچھ چھلکیاں ہم نے آج کے خطبے میں آپ کو سنائی ہیں. دنیا میں سب سے برگزیدہ اشخاص انبیاء علیہم السلام ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کا جو نماز کے ساتھ تعلق تھا اور اہتمام تھا، قرآن مجید نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. گزشتہ ہفتے جو رمضان کا آخری جمعہ تھا، اس میں بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ اور اس طرح کی جو آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے اور زکات ادا کرنے کا حکم دیا ہے. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ 30 سے زائد موقعوں پر آیا. اگر اللہ ایک مرتبہ بھی حکم دیتا تو مسلمانوں کے لیے ماننا فرض تھا، لیکن اس کی اہمیت کا یہ اندازہ ہے کہ اللہ نے نماز اور زکات کی ادائیگی کا حکم 30 سے زائد موقعوں پر ایک ساتھ دیا ہے. باقی الگ الگ جو حکم دیا ہے یہ اس کے علاوہ ہے. اور انبیاء علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا نماز کے ساتھ کیا تعلق تھا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعا قرآن مجید میں نقل کی گئی، سورہ ابراہیم میں ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے میرے پروردگار تو مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا، نہ صرف کہ مجھے بنا بلکہ میری نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنا، اور آئے ہمارے پروردگار میری اس دعا کو قبول فرما. نبی اس بات کی دعا کر رہا ہے، نبی اس بات کی دعا کر رہا ہے کہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا. جب نبی اس بات کی دعا کر رہا ہے تو ہم کو اور آپ کو ان جیسی دعاؤں کی اتنی سخت ضرورت ہے، لہذا ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. روزمرہ کی جو دعائیں ہیں اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہونی چاہیے، وقت جاری مقیم الصلاۃ ضروری ربنا وتقبل دعا، مجھے بھی نماز کا پابند بنا میری نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنا. تو نبی اس آیت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے، ایک تو اپنے تعلق سے اتنے فکر مند، دوسرے اپنی اولاد کے تعلق سے بھی اس قدر فکر مند تھے کہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ نماز کو پابند بنا. تو ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کی، نئی نسل کی کتنی فکر کرنی چاہیے کہ نئی نسل نماز کو قائم کرنے والی بنے. نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے. نماز کو قائم کرنا مطلب نماز کو پابندی سے ادا کرنا. پانچ وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد عورت پر فرض کی ہے، جماعت کا اہتمام ہو، وقت کا اہتمام ہو، اور خشوع و خضوع ہو، یہ سب باتیں اقامت صلات میں داخل ہے. صفوں کی ترتیب درست ہو، یہ بھی اقامت صلات میں داخل ہے. اس لیے کہ اگر سب درست نہیں رہیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا. آج مسلمانوں کے اندر جو اختلاف ہے اور دل آپس میں ٹیڑھے ہیں، ملے ہوئے نہیں ہیں، بہت ساری وجوہات میں سے ایک اہم ہو جا ہمارے صفوں کا درست نہ ہونا ہے نماز میں. نماز وہ ایک ٹریننگ ہے، ایک مشق ہے، ایک تربیت ہے، اس میں مسلمان کی تربیت کی جاتی ہے. لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود بھی نماز کی فکر کرے، اپنی اولاد کو بھی نماز کی فکر کروائیں، فکر دلائیں، ان کو اپنے ساتھ مسجد میں لے آئیں. لہذا حکم یہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دے، اور بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو بچے کو ہلکی مار مارے اور مار کر مسجد لائے. روزے کا بھی یہی حال ہے کہ روزہ 7 سال کی عمر ہو جائے روزے کا حکم دے، اور 10 سال ہو جائے اور قدرت ہے، قدرت کے باوجود روزہ نہیں رکھتا تو اس کو مارے اور مار کر اس کو روزہ رکھوائے. کیوں؟ تربیت اگر بچپن سے دی جائے گی تو آپ یقین مانیے موت تک وہ اس بات پر، اپنی نماز پر، اپنے روزے پر جمے رہے گا. بچپن کی تعلیم پتھر کی لکیر ثابت ہوتی ہے، تمام حروف مٹ جاتے ہیں، تمام نقوش مٹ جاتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں بچپن کی تعلیم یاد رہتی ہے. ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو قبیلہ نوائد سے تعلق رکھتے تھے، حیدرآباد ان کا اصل وطن تھا، فرانس چلے گئے اور تقریباً فرانس میں 30,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اور فرانس میں انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا. بہت بڑے عالم، اتنے بڑے عالم کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. امریکہ میں ان کا انتقال ہوا، ان کے رشتہ دار بٹل آئے تھے ہمارے پاس، تو ان کے حوالے سے یا بعض دوسرے حوالوں سے ان کا ایک اہم واقعہ ہمیں معلوم ہوا. وہ واقعہ ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ 94 سال کی غالباً عمر تھی، سعود کے قریب پہنچ چکے تھے وفات کے وقت. وہ اس حالت میں انہیں کچھ یاد نہیں تھا. وقت کا بہت بڑا عالم، زمانے کا بہت بڑا مفسر، وقت کا بہت بڑا داعی، بہت بڑا مصنف، بہت بڑا مقرر، اسے کچھ یاد نہیں ہے. اگر یاد ہے تو بچپن کی وہ صورتیں یاد ہیں جو انہوں نے بچپن میں زبانی یاد کی تھی. معلوم ہوا بچپن کی تعلیم پتھر کی لکیر ثابت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اردو میں مثل مشہور ہے، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. لہذا ماں باپ کی سب سے اولی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے وہ اپنے بچوں کے کھانے پینے کی فکر کرتے ہیں، کپڑے کی فکر کرتے ہیں، اسکول بھیجنے کی فکر کرتے ہیں، بیمار ہونے پر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی فکر کرتے ہیں، 7 سال کی عمر میں سب سے پہلی فکر ہونی چاہیے کہ ان کو اپنے ساتھ مسجد لے آئے. 10 سال کی عمر میں مار کر لے آئے اگر نہ آتے ہو، پھر آپ یقین مانیے آپ کا بچہ زندگی بھر نمازی رہے گا، نماز کہیں نہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ امریکہ چلا جائے، چاہے وہ لندن چلا جائے، چاہے وہ پراگ چلا جائے، چاہے وہ مغرب کے کسی ماحول میں پہنچ جائے، چاہے وہ بے دینی کے کسی ماحول میں چلا جائے، اس کی نماز نہیں چھوٹے گی، اس لیے کہ اس کے والدین نے اس کی تربیت کی ہے بچپن میں. بچپن کی تربیت کا بچوں کی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے اور اسی سے مستقبل کی سمت اور راہیں متعین ہوتی ہیں. لہذا ان دعاؤں سے بھی پتا چل رہا ہے کہ نبیوں نے اپنی اولاد کی فطر کی نماز کے تعلق سے تو پھر ہما شما کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. پھر آپ تھوڑے آگے آئیے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے فرزند ہیں ان کے بارے میں موجود ہے سورہ مریم میں، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ حکم دیتے تھے، آرڈر کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکات کا. یہاں پر بھی نماز اور زکات کو جوڑ دیا گیا، معلوم ہوا نماز اور زکات کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ حکم دیتے تھے کہ نبی کی جو باتیں قرآن مجید کے اندر بیان کی جا رہی ہیں وہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم کو فکر دلائی جا رہی ہے کہ جب اتنے نبی متفکر تھے تو ہم کو کتنا فکر مند رہنا چاہیے. پھر آگے آئیے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، مجھے اللہ نے وصیت کی ہے. وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم، تاکید کے ساتھ آرڈر کرنا، ایک ہوتا ہے آرڈر کرنا، ایک ہوتا ہے تاکید کے ساتھ پورے طاقت کے ساتھ بولنا. یہ حکم دیا اللہ نے مجھے، نماز کا حکم دیا اور زکات کا حکم دیا. ایک طرف اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز و زکات کا حکم دے رہے ہیں، دوسری طرف حق تعالیٰ اپنے پیغمبر عیسیٰ کو وصیت کر رہے ہیں نماز اور زکات کا. یہ اہمیت والی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین و آخرین ہیں ان کی طرف آئیے، قرآن کیا کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور تم خود بھی اس پر پابند رہیے، خود بھی پابندی کرنی ہے نماز کی اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے. پھر آگے فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم تم کو دیں گے. یہاں سے ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ نماز کے اندر اللہ نے روزی کی برکت کو چھپا کر رکھا ہے، اور بعض احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ روزی کی برکت نماز میں ہے. جو شخص نماز کا پابند رہے گا اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے، لیکن ہمیں چونکہ ان وعدوں پر یقین نہیں ہے اس لیے اعمال کی طرف توجہ نہیں جاتی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے ان وعدوں پر ہمیں پورا یقین ہو اور اعمال کی طرف ہم توجہ دیں. ایسا نہ ہو کہ رمضان میں تو ماشاءاللہ صفے بھری رہتی تھی لیکن اب ادھر دو تین دن سے مسلسل اس نمازیوں کی تعداد میں کمی آتی چلی جا رہی ہے، وہ نمازی کہاں چلے گئے جو رمضان میں تھے. چاہیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اسلام کا پہلا رخ نماز کی طرف آؤٹ کر جائے. دشمن یہ کہتے ہیں، بعض یہودیوں کے متعلق ہم نے یہ سنا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے اندر مسلمانوں کی تعداد کا وہ حال ہو جائے جو تعداد جمعے کی نماز میں ہوتی ہے، سمجھ لیجئے اسی دن مسلمانوں کے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہو گئے. یہ دشمن کی گواہی ہے اور دشمن کو یقین ہے کہ نماز پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نوازنے والا، اور نماز چھوڑ دے تو اس پر سخت ترین وعیدیں آئی ہیں. ہم ان وعیدوں کی طرف جانا نہیں چاہتے، ہم صرف بشارتیں سنا رہے ہیں، خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ بہت بڑی ہے، ثواب کا کام ہے. حدیث پاک کے اندر آیا من صلی الفرضین دخل الجنہ، جو شخص دو ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھ لے جنت میں جائے گا. دو ٹھنڈے وقت سے مراد فجر کی نماز، عصر کی نماز، اور یہ دونوں نمازیں ہماری عام طور پر نیند کی نظر ہو جاتی ہے. زہر بعد سوتے ہیں تو عصر چھوٹ جاتی ہے، اور رات میں سوتے ہیں تو فجر چھوٹ جاتی ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا تمام لوگ نماز میں رہتے تھے، اور اگر کوئی نماز میں نہ رہے تو ہمیں یقین ہوتا تھا کہ وہ پکا منافق ہے، ورنہ منافقین بھی رہتے تھے. جو منافق متعین ہے، سب کو معلوم ہے کہ منافق ہے، بس وہی نماز سے پیچھے رہتا تھا، باقی کوئی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا. منافقین بھی جماعت کا اہتمام کرتے تھے حضور کے دور میں. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر دو وقت کی نمازیں بہت بھاری ہیں، ایک عشاء کی نماز، ایک فجر کی نماز. اگر ہم پر یہ بھاری لگ رہی ہے فجر کی نماز خاص طور پر، تو پھر خدا نخواستہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ منافقین کی ایک صفت ہم میں پائی جا رہی ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا منافقین پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھاری ہے، اور اگر ہم نیند نہیں چھوڑ رہے ہیں اور فجر کی نماز میں نہیں آ رہے ہیں، ہمیں فجر کی نماز بھاری لگ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین کی اس صفت سے ہمارا رشتہ جڑ گیا. ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے، بچتے رہنے کی ضرورت ہے. نماز ہی شان ہے، نماز ہی اصل ہے، نماز ہی جان ہے. اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نماز کی مثال بدن کے اندر، جیسے بدن کے اندر سر کی مثال ہے، ایسے ہی اسلام کے اندر، ایمان کے اندر نماز کی مثال ہے. بغیر سر کے انسان کا وجود نہیں، بغیر نماز کے اسلام کا کوئی وجود نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جماعت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب سے اول کا ہمیں عادی بنائے، تکبیر اولی کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، اور نماز سے پہلے جو اگلی پچھلی سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ